اللہ الرحمن الرحیم، درود و سلام و محمد و آل محمد پر۔ السلام علیکم ناظرین، زاویہ نگاہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ حسب معمول آج بھی ہم ہفتے کے اہم واقعات اور تغیرات پر ایک نظر ڈالیں گے۔ تو سب سے پہلے ملاحظہ فرمائیے آج کی گفتگو کے موضوعات۔
سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کے کمانڈروں سے قائد انقلاب اسلامی کا خطاب۔ امریکہ میں فائرنگ کا سلسلہ بحریہ کے ہیڈ کوارٹر تک پہنچ گیا۔ ہندوستان کی ریاست اتر پردیش کے فرقہ وارانہ فسادات۔ بنگلہ دیش میں انتخابی قوانین میں اصلاح کا بل منظور۔ شام کے کیمیائی ہتھیاروں کے حل کا معاملہ اور امریکہ کی مشکلات۔
رابطے کے لیے ہمارا ای میل ہے zaviya_nigah@sahartv.ir۔
ناظرین، قائد انقلاب اسلامی نے پاسداران انقلاب فورس کے کمانڈروں سے ملاقات میں جنگ افروزی، غربت پھیلانا اور بدعنوانی کی ترویج، ان تینوں باتوں کو سامراجی طاقتوں کے تین حربے قرار دیا اور فرمایا کہ اسلام اور اسلامی انقلاب ان تینوں باتوں کے مخالف ہیں، لہذا اسلامی انقلاب اور سامراجی طاقتوں کے مابین تصادم کی بنیادی وجہ بھی یہی ہے۔ ملاحظہ فرمائیے ہمارا تبصرہ۔
قائد انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کے کمانڈروں اور جوانوں سے خطاب کرتے ہوئے انقلاب کی پاسداری کی تشریح کے ساتھ ساتھ ظلم اور ظلم سے نفرت کے پرجوش پیغام کے خلاف تسلط پسند طاقتوں کی محاذ آرائی کو انقلاب اسلامی کا سب سے بڑا چیلنج قرار دیا ہے۔ قائد انقلاب اسلامی نے واضح کیا کہ اسلامی انقلاب ظلم سے نفرت اور ظلم سے گریز کی منطق پر استوار ہے، اور اسی منطق کی وجہ سے اسلامی انقلاب کا پیغام ایران کی سرحدوں میں محصور نہیں رہا اور ساری دنیا کی قوموں نے اس کا خیر مقدم کیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ دنیا کی جابر و ظالم حکومتیں، تسلط پسند طاقتوں کے پٹھو ممالک اور بین الاقوامی لٹیروں کا نیٹورک ملت ایران کے انقلابی پیغام کا دشمن ہے۔ قائد انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ تسلط پسند طاقتیں اور ان کے اعلی کار تین پالیسیوں، جنگ بھڑکاؤ، غربت میں اضافے اور بدعنوانیوں کے فروغ پر کام کر رہے ہیں، جبکہ اسلام ان پالیسیوں کا مخالف ہے، اور یہی مخالفت تسلط پسند طاقتوں اور انقلاب کے درمیان محاذ آرائی کی بنیاد ہے۔ اسلامی انقلاب کو اپنے قیام کے تین عشروں کے دوران بڑی طاقتوں کی جانب سے ملت ایران پر مسلط کی جانے والی انگنت مشکلات و مسائل اور مختلف طرح کی جارحیت کا سامنا رہا ہے۔ انقلاب اسلامی کی تاریخ کے مختلف ادوار میں ملک و ملت کے دشمنوں نے ایران کی ترقی کی راہ میں طرح طرح کی رکاوٹیں کھڑی کرنے اور ایرانی قوم کے عزم میں خلل ڈالنے کی ناکام کوشش کی ہے۔ انقلاب اسلامی کو درپیش چیلنجوں سے قائد انقلاب اسلامی کی مراد دراصل ملت ایران اور ایرانی حکومت کے خلاف تسلط پسند طاقتوں کی محاذ آرائی کے بنیادی اسباب کی تشریح اور اسے کھول کر بیان کرنا ہے۔ اس کا واضح مطلب یہ ہے کہ اسلامی انقلاب کا راستہ اور پالیسیاں تسلط پسند طاقتوں کے ناجائز مفادات اور حریصانہ پالیسیوں کے عین مخالف ہے۔ ظلم سے نفرت کی منطق دراصل اسلامی انقلاب کی روح اور حکومت ایران کی بنیادی حکمت عملی میں شامل ہے، اور یہی وہ پیغام ہے جس کا پوری دنیا کی اقوام نے خیر مقدم کیا ہے۔ اسلامی ایران کے مد مقابل وہ طاقتیں ہیں جو عالمی نظام کو اپنے مفادات کی عینک سے دیکھتی ہیں اور اپنی مفاد پرستانہ پالیسیوں کے تحت قوموں کے درمیان صرف جنگ، تشدد، غربت، ناانصافی اور بدعنوانیوں کو فروغ دینے کی کوشش کر رہی ہیں۔ اسلامی جمہوری نظام اور عالمی سامراجی طاقتوں کے درمیان یہ تضاد شروع ہی سے چلا آ رہا ہے، اور قائد انقلاب اسلامی کی تعبیر کے مطابق یہی انقلاب کا سب سے بڑا چیلنج ہے جو ہر مرحلے میں نئے بہانوں سے ابھر کر سامنے آتا ہے۔ جیسا کہ حالیہ برسوں کے دوران جوہری ہتھیاروں تک ایران کی رسائی کی کوششوں کے دعوے حکومت ایران اور عوام کے خلاف منفی پروپیگنڈے کی بنیاد بنے رہے ہیں۔ البتہ قائد انقلاب اسلامی نے یہ بات واضح کر دی ہے کہ ایٹمی پروگرام کے حوالے سے امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے شور شرابے اور ہنگامہ آرائی کو بھی تسلط پسند طاقتوں اور انقلاب اسلامی کے درمیان جاری کشمکش کے تناظر میں سمجھنے اور اس کا تجزیہ و تحلیل کرنے کی ضرورت ہے۔ لہٰذا تسلط پسند طاقتوں کے کھڑے کردہ چیلنجوں سے بھری اس دنیا میں انقلاب اسلامی کے اہداف کو آگے بڑھانے کے لیے جہاں سفارتکاری اور مذاکراتی عمل سے کام لینے کی ضرورت ہے، وہیں فریق مقابل اور اس کے مقاصد کا گہرا ادراک بھی ضروری ہے۔ یہی وہ اسٹریٹجی ہے جسے قائد انقلاب اسلامی نے فاتحانہ لچک کا نام دیا ہے۔
ناظرین، امریکہ میں ایک بار پھر فائرنگ کا واقعہ ہوا، لیکن یہ واقعہ اس لحاظ سے بہت اہم تھا کہ واقعہ بحریہ کے واشنگٹن ہیڈ کوارٹر کے اندر ہوا۔ اس میں 13 لوگ حملہور سمیت مارے گئے، جبکہ 2 حملہور غالباً اب تک مفرور ہیں۔ اس سے پہلے بھی امریکہ میں فائرنگ کے واقعات ہوتے رہے ہیں، اور امریکی حکومت اسلحے پر کنٹرول کا قانون پاس کرنے کے لیے کوشاں ہیں، لیکن اسلحہ ساز کمپنیوں کے سامنے حکومت بے بس نظر آتی ہے۔ ملاحظہ فرمائیے ہمارا تبصرہ۔
امریکی سماج کو ایک بار پھر فائرنگ کے خونی واقعے کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ یہ فائرنگ ایک مسلح شخص نے امریکی بحریہ کے ہیڈ کوارٹر میں گھس کر کی اور 12 افراد کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ آروین الیکسکس نامی ایک شخص جو 4 برس تک امریکی بحریہ کے لیے کام کرتا رہا ہے، بحریہ کے ہیڈ کوارٹر میں داخل ہوا اور لوگوں پر فائرنگ شروع کر دی اور خود بھی جوابی فائرنگ میں ہلاک ہو گیا۔ فائرنگ کے اس واقعے کو 48 گھنٹے سے زیادہ کا عرصہ گزر جانے کے باوجود اس کے محرکات کے بارے میں کوئی واضح بات سامنے نہیں آ سکی ہے۔ البتہ ان خیالات کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ نفسیاتی مسائل اور دباؤ کی وجہ سے الیکسس نے یہ کام کیا ہو، یا پھر نیوی کے کمانڈروں سے ذاتی مخاصمت بھی اس کی وجہ ہو سکتی ہے۔ اس بات کا بھی اندیشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ امریکی فوج کی اور امریکی حکمرانوں کی پالیسیوں کے خلاف احتجاج کے طور پر اس نے یہ کام کیا ہو۔ ان تمام باتوں سے قطع نظر کہ الیکسس نے کس وجہ سے یہ اقدام کیا ہے، ایک بات پوری طرح سے واضح ہے کہ امریکہ میں کڑی نگرانی والے فوجی دفاتر سمیت کوئی بھی جگہ فائرنگ سے محفوظ نہیں ہے۔ چند برس پہلے ایسا ہی ایک حادثہ ٹیکزاس میں واقع امریکہ کی سب سے بڑی فوجی چھاونی میں بھی پیش آیا تھا، جس کے دوران فوج کے ایک نفسیاتی ڈاکٹر نے اپنے متعدد ساتھیوں کو موت کی نیند سلا دیا تھا۔ البتہ قاتل کے مسلمان ہونے کی وجہ سے امریکی حکام اور ذرائع ابلاغ نے اسے دہشت گردی کا واقعہ قرار دیا۔ تاہم اس واقعے سے اس بات کی نشاندہی ہوتی ہے کہ امریکی فوج کو بیرونی دشمنوں کے ساتھ ساتھ اندرونی دشمنوں کا بھی سامنا ہے۔ صورتحال یہ ہے کہ 11 سال سے جاری جنگ افغانستان میں صرف 1,300 امریکی فوجی مارے گئے ہیں، جبکہ صرف 2 دن کے واقعات میں امریکی بحریہ کے ہیڈ کوارٹر اور ٹیکزاس کی فورٹ ہوڈ چھاونی میں 20 افراد اپنی جان گنوا بیٹھے ہیں۔ البتہ امریکہ کی سڑکوں پر ہونے والے قتل عام کے واقعات فوجی چھاونیوں کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہیں۔ 2012 کے اختتامی دنوں میں ریاست کنیکٹیکٹ میں ہونے والے فائرنگ کے واقعے میں کم از کم 20 کمسن بچوں سمیت 25 افراد موت کی نیند سو گئے تھے۔ اس سے قبل کولوراڈو کے ایک سینما گھر میں ایک شخص نے فائرنگ کر کے 10 افراد کو ہلاک اور زخمی کر دیا تھا۔ ورجینیا یونیورسٹی میں پیش آنے والے ایسے ہی ایک سانحے میں متعدد لوگ مارے گئے تھے، جبکہ 90 کے عشرے کے اختتام پر کولوراڈو کے ایک اسکول میں پیش آنے والے خونی واقعے نے ہر صاحب دل کو اشکبار کر دیا تھا۔ ان تمام واقعات میں کسی نفسیاتی مریض یا سماجی برائیوں کے شکار کسی شخص نے اسلحہ اٹھا کر بغیر کسی دشمنی کے متعدد لوگوں کو خاک و خون میں نہلا دیا۔ ان واقعات کا ایک ایسے ملک میں رونما ہونا جہاں ہر 10 افراد میں سے 9 کے پاس آتشی اسلحہ موجود ہے کوئی تعجب کی بات نہیں۔ امریکی سماج دنیا کا مسلط ترین سماج شمار ہوتا ہے، اور اس ملک کے آئین میں بڑی صراحت کے ساتھ اسلحے کی نمائش اور آزادانہ حمل و نقل کی اجازت دی گئی ہے۔ اسی وجہ سے امریکہ میں آتشی اسلحے کی بھینٹ چڑھنے والے لوگوں کی تعداد سالانہ 20,000 سے تجاوز کر گئی ہے۔ امریکہ کی جیلوں میں بند 20,00,000 قیدیوں میں سے زیادہ تر اسلحے کے استعمال اور مسلح کارروائیوں کی وجہ سے جیل لائے گئے ہیں۔ حالیہ برسوں کے دوران امریکہ میں جب بھی فائرنگ کا کوئی خونی واقعہ پیش آتا ہے، امریکی سماج میں اسلحے کی خرید و فروخت کو کنٹرول کرنے کے مطالبے میں شدت پیدا ہو جاتی ہے، لیکن کچھ عرصے کے بعد سب کچھ اپنی پچھلی ڈگر پر واپس چلا جاتا ہے۔ اسلحے کی منڈی میں گردش کرنے والے کئی سو ارب ڈالر کی رقم اور اس صنعت سے وابستہ 10,000 ملازمتوں کی وجہ سے کنیکٹیکٹ کے پرائمری اسکول کے خونی واقعات اور سانحات بھی امریکی اسلحہ لابی کو کسی طرح کی پابندیاں قبول کرنے پر آمادہ نہیں کر سکتے۔ دوسرے امریکی آئین میں اسلحہ رکھنے کی اجازت دیے جانے کی وجہ سے بھی اس حوالے سے قانون سازی میں شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ بہرحال امریکہ میں فائرنگ کے نہ ختم ہونے والے واقعات میں اصل نقصان تو عام شہریوں کو اٹھانا پڑ رہا ہے، جو اسکولوں، یونیورسٹیوں، سینما گھروں، شاپنگ سینٹروں، سڑکوں اور حتیٰ فوجی چھاؤنیوں میں بھی مجرموں، نفسیاتی مریضوں اور سماجی مسائل سے پریشان حملہ آوروں سے محفوظ نہیں ہیں اور کسی بھی لمحے اپنی جان گنوا بیٹھنے کا امکان پوری طرح سے موجود ہے۔
ناظرین، ہندوستان کی ریاست اتر پردیش کے ضلع مظفر نگر میں فرقہ وارانہ فسادات میں تقریباً 50 لوگ جاں بحق ہو گئے۔ مارے گئے ان لوگوں کے سلسلے میں سیاست بازی تیز ہو گئی ہے اور سیاسی جماعتیں اس سے سیاسی مفادات حاصل کرنے کے لیے کوشاں ہیں۔ ملاحظہ فرمائیے ہندوستان کے ممتاز درجہ نگار شمیم فیضی کا تبصرہ۔
دیکھیے، ہمارے یہاں انتخابات قریب آ رہے ہیں اور ملک میں جو بدترین معاشی بحران ہے اس کے بارے میں زیادہ تر ہماری جو علاقائی ہوں یا قومی پارٹیاں عوام کی توجہ ان معاشی مشکلات سے ہٹانا چاہتی ہیں، اور اس وجہ سے ان سب کا مفاد یہ ہے کہ جذباتی مسئلے پیدا کر دیے جائیں اور اس کے لیے فرقہ پرستی کو ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے۔ جہاں تک سنگھ پریوار بھارتیہ جنتا پارٹی کا تعلق ہے تو اس کے بارے میں تو جگ ظاہر ہے کہ وہ ہمیشہ سے فرقہ واریت کا ہتھیار سیاسی فائدے کے لیے کرتی رہی ہے، لیکن اس بار مظفر نگر میں بدبختی سے وہاں کی حکمراں جماعت سماجوادی پارٹی نے یہ سمجھا کہ اگر کچھ فرقہ وارانہ واقعات ہو جاتے ہیں جسے یقینی طور پر بالخصوص مسلمانوں میں عدم تحفظ کا احساس پیدا ہوگا، گہرا ہوگا، تو تحفظ کے لیے ان کا اور بہن بن جائے گی، اور اسی لیے 27 اگست کو مظفر نگر میں وہ معمولی سا واقعہ ہوا، ایک مسلم نوجوان اور 2000 نوجوان ہلاک ہوئے تھے۔ بر وقت کاروائی کے ذریعے اس کو نپٹا سکتی تھی، لیکن حکومت نے دونوں فریقوں کو یہ بات کا موقع دیا کہ ان کے رہنما اشتعال انگیزی کر کے اس سے فرقہ وارانہ کا جواز بنا لیں۔ اس لیے ہم تو اس کے لیے بھارتیہ جنتا پارٹی کے ساتھ ساتھ وہاں کے مقامی انتظامیہ سماجوادی پارٹی کو بھی ذمہ دار مانتے ہیں۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ انتظامیہ کو یہ ہدایت تھی کہ کسی حد تک کچھ واقعات ہو جانے دیجیے، جس سے ریاستی حکومت یہ سمجھتی تھی کہ اسے سیاسی فائدہ ہوگا، لیکن جس طرح کے واقعات بعد میں ہوئے اور جس بڑے پیمانے پر ہوئے اس نے انتظامیہ کو اگر بر وقت کاروائی کرنے کی ہدایت کی جاتی، وزیر اعلیٰ اکھلیش یادو نے عہدہ سنبھالنے کے بعد کہا تھا کہ کہیں بھی اگر فرقہ وارانہ ماحول پیدا ہوگا تو ضلع انتظامیہ کے خلاف کاروائی نہ کرنے پر کاروائی کی جائے گی، لیکن ضلع انتظامیہ کو ہدایت تک نہیں دی گئی۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ مرکزی وزیر داخلہ کہتے ہیں کہ مظفر نگر کے سانحے سے پہلے ریاستی حکومت کو مشورہ کیا گیا تھا کہ حالات بگڑ گئے ہیں، اس کے بعد اس کو حفاظتی اقدامات نہیں کیے گئے۔ بھارتیہ جنتا پارٹی اور سنگھ پریوار کی دوسرے تنظیمیں ذمہ دار ہیں، لیکن اس خط و غارت گری کو نہ روک پانے کے لیے اتنی ہی ذمہ دار ریاستی حکومت اور سماجوادی پارٹی بھی۔
ناظرین، بنگلہ دیش میں انتخابی قانون کی اصلاح سے متعلق بل کو منظوری ملی ہے۔ کابینہ میں منظور ہونے والے اس بل کو اگر قانون کا درجہ مل جاتا ہے تو جنگی جرائم کا ارتکاب کرنے والے سیاسی رہنماؤں کو انتخابات میں شرکت کی اجازت نہیں ہوگی، اور اس صورت میں کہا جا رہا ہے کہ جماعت اسلامی کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ ملاحظہ فرمائیے ہمارا تبصرہ۔
حکومت بنگلہ دیش نے حال ہی میں انتخابی قوانین میں اصلاح کے متعلق ایک مسودہ قانون کی منظوری دی ہے، جس کے تحت جنگی جرائم کا ارتکاب کرنے والوں کو انتخابات میں حصہ لینے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ وزیراعظم شیخ حسینہ واجد کی صدارت میں ہونے والے کابینہ کے اجلاس میں مذکورہ مسودہ قانون کی منظوری دی گئی، اور اگر یہ مسودہ قانون پارلیمنٹ سے بھی منظور ہو گیا تو 2014 کے اوائل میں ہونے والے انتخابات میں پہلی بار اس کا اطلاق ہوگا۔ اس مسودہ قانون کے تحت 1973 کے انٹرنیشنل کرمنل لاء کے نام سے موسوم قانون کے تحت سزا یافتہ لوگ کسی بھی سطح کے قومی انتخابات میں حصہ نہیں لے سکیں گے۔ سیاسی مبصرین کے مطابق یہ اقدام آئندہ انتخابات میں ملک کی سب سے بڑی اور واحد مذہبی جماعت جماعت اسلامی کے رہنماؤں کو انتخابات میں حصہ لینے سے روکنے کے مترادف ہے۔ حال ہی میں ڈھاکے کی ایک عدالت نے جماعت اسلامی کو کالعدم قرار دے کر اس کی سرگرمیوں پر پابندی لگا دی ہے، لہٰذا اس کے ارکان اب 2014 کے عام انتخابات میں حصہ نہیں لے سکیں گے، کیونکہ عدالت کا یہ فیصلہ جماعت اسلامی کی سرگرمیوں کو ہمیشہ کے لیے ختم نہیں کر سکتا، اور یہ جماعت قانونی مشکلات کو دور کر کے حکومت بنگلہ دیش سے اپنی سرگرمیاں دوبارہ شروع کرنے کی درخواست کر سکتی ہے۔ لہٰذا حسینہ واجد حکومت نے انتخابی قوانین میں اصلاح کا مسودہ منظور کر کے انتخابات میں اس کی شرکت کے تمام راستے بند کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس حوالے سے ملک کی عدالتوں کی جانب سے 1977 کے عشرے کی خانہ جنگی کے دوران جماعت اسلامی کے رہنماؤں کے خلاف جنگی جرائم کے ارتکاب کے الزام میں مقدمات کی سماعت بھی حکومت بنگلہ دیش کے پاس ایک اہم حربہ ہے۔ حال ہی میں بنگلہ دیش کی پارلیمنٹ نے عدالتی قوانین میں اصلاح سے متعلق ایک بل منظور کر کے جماعت اسلامی کے رہنماؤں کے خلاف عمر قید کی سزاؤں پر نظر ثانی کا راستہ عدالت کے لیے ہموار کر دیا، اور عدالت نے بھی جماعت اسلامی کے ایک رہنما عبد القادر ملا کو، جنہیں اس سے پہلے عمر قید کی سزا سنائی گئی تھی، اب موت کی سزا سنائی ہے۔ عدالتی قوانین میں اصلاح کی منظوری کے بعد جماعت اسلامی کے خلاف قانونی چارہ جوئی اور اس کی سرگرمیوں پر ہمیشہ کے لیے پابندی لگائے جانے کا راستہ بھی ہموار ہو گیا ہے۔ بہرحال عام خیال یہی ہے کہ بنگلہ دیش کی عوام اس طرح کے اقدامات اور الزامات کو وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد کی سیکولر حکومت کی جانب سے جماعت اسلامی کو دیوار سے لگانے کا سیاسی حربہ سمجھتے ہیں۔ ادھر مخالف جماعتیں بھی انتخابات میں شیخ حسینہ واجد حکومت کی غیر جانبداری کے بارے میں مطمئن نہیں ہیں، اور انہوں نے بھی ایک غیر جانبدار عبوری حکومت کے قیام اور اس کی نگرانی میں انتخابات کرانے کا مطالبہ شروع کر دیا ہے۔
اور ناظرین، اب شام کی صورتحال۔ شام کا مسئلہ اس طرح سے ہے کہ اس ملک میں خانہ جنگی بدستور جاری ہے، جبکہ دوسری طرف شام کے کیمیائی ہتھیاروں کو نابود کرنے کا مسئلہ بھی زیر غور ہے۔ شام کی حکومت نے اعلان کیا ہے کہ وہ کیمیائی ہتھیاروں کی نابودی سے متعلق ہونے والے معاہدے کے تئیں پوری طرح سے پابند ہے۔ البتہ اس پورے عمل میں تقریباً ایک سال کا وقت اور $1 ارب کی رقم لگے گی۔ ناظرین، جہاں تک شام پر فوجی حملے کا سوال ہے اور فوجی حملے کا منصوبہ ہے، یہ منصوبہ فی الحال امریکیوں کے بقول التوا میں ہے، البتہ انہوں نے بقول خود اس آپشن کو میز پر باقی رکھا ہے۔ نیٹو نے بھی کہا ہے کہ فوجی حملے کا آپشن میز پر باقی رہنا چاہیے تاکہ سیریا پر دباؤ قائم رہے۔ البتہ روس اس سلسلے میں مخالفت کر رہا ہے، اور روس کا کہنا ہے کہ دھمکیاں دے کر سیریا سے کیمیائی ہتھیار حاصل نہیں کیے جا سکتے، لہٰذا ضروری ہے کہ دھمکیوں کا سلسلہ اور فوجی کارروائی کی دھمکیوں کا سلسلہ بند ہو۔ ناظرین، تازہ صورتحال کیا ہے اس سلسلے میں؟ وہ ممالک جو دہشت گردوں کی حمایت کر رہے ہیں وہ کس پوزیشن میں ہے؟ دہشت گرد کس پوزیشن میں ہے؟ شام کی حکومت اور فوج کس پوزیشن میں ہے؟ اس صورتحال پر کا ہم جائزہ لیں گے، اور اس کے لیے ہم نے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے سیاسی امور کے ماہر جناب حمید رضا ترقی صاحب کو۔ پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ حمید رضا ترقی صاحب، ہم آغاز یہاں سے کرتے ہیں کہ بشار اسد کی حکومت اس وقت آپ کو کس پوزیشن میں نظر آتی ہے شام میں؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم اس وقت شام میں صدر بشار اسد کی حکومت اس کا اپر ہینڈ ہے اور اس کی پوزیشن برتر ہے اور اسے عوام کی اکثریت کی حمایت حاصل ہے اور شام کے عوام صدر بشار اسد کی حکومت کی حمایت کرتے ہیں اور دہشت گردوں کے خلاف فوج کی کارروائی کی بھی حمایت کرتے ہیں، کیونکہ دہشت گردوں نے مذاکرات کے بجائے ملک کو خراب کرنے اور ملک کو تباہ کرنے کی راہ اپنا لی ہے، لہذا عوام اپنی حکومت کی حمایت کر رہے ہیں اور دہشت گردوں سے نہایت ناراض ہیں اور انتخابات کی صورت میں شام میں صدر بشار اسد کی حکومت کو مزید طاقت اور مزید مینڈیٹ حاصل ہو جائے گا اور عوام ان کی مزید حمایت کریں گے، اور دراصل ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ صدر بشار اسد جو ہیں وہ اس وقت بہتر، ماضی کی نسبت اس وقت بہتر پوزیشن میں ہیں۔
حمید رضا ترقی صاحب، ہم اگر جائزہ لیں امریکی صدر باراک اوباما کے بیانوں کا، تو انہوں نے اپنے بیانوں میں بے شک سیریا پر فوجی حملے کی دھمکی دی، فوجی کارروائی کی بات کی، لیکن اپنے بیانوں میں یہ بھی کہا کہ میں نے اب تک مزاحمت کی ہے اور حملے کو روکنے کی کوشش کی ہے۔ ایک طرح سے یہ تاثر دینا چاہا کہ حملے کے مخالف ہیں صدر باراک اوباما، لیکن ان پر دباؤ ہے حملے کا۔ یہ دباؤ ڈالنے والی طاقتیں کون ہیں، اور کیا واقعی صدر باراک اوباما پرامن حل کے تئیں پابند ہیں؟
طبیعتاً نمیشه منکر،
دیکھیں ہم امریکہ پر صہیونی حکومت کے دباؤ کے منکر نہیں ہو سکتے، اور اسی طرح سے سینیٹ اور کانگریس کے جنگ پسند ٹولے کے دباؤ کے بھی منکر نہیں ہو سکتے شام پر فوجی حملوں کے بارے میں، اور یہ ایک حقیقت ہے جسے ہمیں قبول کرنا ہوگا۔ اور امریکی حکومت چونکہ عراق کی جنگ کا تجربہ اس کے پاس ہے، افغانستان کی جنگ کا تجربہ اس کے پاس ہے، اور اسے بہت زیادہ نقصانات پہنچے ہیں ان جنگوں میں، اور دوسری طرف سے وہ علاقے کے حقائق سے بھی روبرو ہے، یعنی علاقے میں مزاحمتی استقامتی فورسز جو ہیں وہ برتر پوزیشن میں ہیں۔ اسی طرح سے امریکہ کی جارحانہ عزائم کی بھرپور مخالفت ہو رہی ہے، اور یورپی یونین اور نیٹو نے بھی امریکہ کا بھرپور ساتھ نہیں دیا ہے، اور عالمی رائے عامہ بھی امریکہ کے جارحانہ عزائم کی مخالف ہے۔ تو در حقیقت اوباما کا جو یہ موقف ہے کہ وہ ان کے اوپر دباؤ تھا، اور خود ان کے جو ہے وہ غلط اندازے تھے، اس بارے میں جو ہے وہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ امریکی وزیر خارجہ کو یہ مسلسل جو ہے وہ جنگوں کی بات نہیں کرنی چاہیے تھی، حملوں کی بات نہیں کرنی چاہیے تھی، اور اس آپشن کے باقی رہنے کی بات انہیں زیبا نہیں دیتی تھی۔ مسٹر کیری نے ان گزشتہ مہینوں میں جو ہے یہ بات بار بار کی ہے، لیکن وہ یورپی ملکوں کو جو ہے وہ مطمئن نہیں کر سکے، لہٰذا اس بات کا انکار نہیں کیا جا سکتا کہ یہ لوگ امریکی صدر جو ہے وہ دباؤ میں تھے، اور در حقیقت یہ ایک طرح کی پسپائی ہے امریکہ کی جو اس نے عالمی رائے عامہ کے مقابل اختیار کی ہے، کیونکہ عالمی رائے عامہ امریکہ کی جنگ پسندی کی مخالف ہے، اور عالمی رائے عامہ نے جو ہے وہ امریکی جنگ پسندی کی بہت زیادہ مخالفت کی ہے، اور علاقے میں آپ حزب اللہ اور دیگر استقامتی تنظیموں کو دیکھتے ہیں جو شام کے ساتھ ہیں، جنہوں نے مغربی ملکوں کی جنگ پسندی کا ڈٹ کر مقابلہ کرنے کا اعلان کیا ہے، اور ہم اس دباؤ کو جو ہے وہ اس کا انکار نہیں کر سکتے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ ان کے اندازے اور ان کے تجزیے بھی غلط ہیں۔
سیریا کے سلسلے میں جو اسٹریٹیجی سیریا کے کچھ پڑوسی ملکوں کی رہی، جیسے ترکی، اردن، قطر اور سعودی عرب، ان ملکوں کی اسٹریٹیجی کو آپ اس وقت کس پوزیشن میں دیکھتے ہیں، یہ کہاں پر پہنچی؟
میدونید کہ جنگ،
دیکھیں
در واقع تروریست ها
دہشت گردوں کے حملے جو شام میں جاری ہیں وہ سعودی عرب اور قطر کی مالی حمایت اور ترکی کی لاجسٹک حمایت اور صہیونی حکومت کی حمایت سے جاری ہے، اور یہ امریکہ اور اسرائیل کی نیابت میں جنگ جاری ہے، لہذا امریکہ کے ہمراہ جو ممالک ہیں اور علاقے میں اس کے اتحادی ہیں ان کی یہ پراکسی وار ہے جو شام میں جاری ہے، انہوں نے یہ کوشش کی تھی کہ شام میں صدر بشار اسد کی حکومت کو گرا دیں اور ان کی جگہ پر ایک پٹھو حکومت لے آئیں جو امریکہ اور اسرائیل کے اختیار میں ہو، اور اس کے اشارے پر اٹھے اور بیٹھے۔ مغرب اور اس کے علاقائی پٹھوں کا یہ منصوبہ تھا کہ وہ شام کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ مشرق وسطیٰ کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ نارتھ افریقن کانٹیننٹ کو اپنے کنٹرول میں لے لیں، اور فلسطین و لبنان وغیرہ کو سب کو اپنے کنٹرول میں لے لیں، چونکہ اس علاقے کی نہایت ہی اہمیت ہے، لہذا یہ اسٹریٹجی تھی ان لوگوں کی، اور یہ اسٹریٹجی جو ہے وہ بشار اسد کی حکومت کے خاتمے سے ہی جو ہے وہ ان کے ہاتھوں میں آ سکتی تھی، کیونکہ بشار اسد کی حکومت ہی اس وقت امریکہ اور اس کے پٹھووں کے اثر و رسوخ کے سامنے سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے۔ یہ لوگ یہ سوچ رہے تھے کہ وہ مٹھی بھر دہشت گردوں کو شام میں بھیج کے اپنے ہدف کو حاصل کر سکتے ہیں، اور یہ سوچ رہے تھے کہ عوام بشار اسد کی حامی نہیں ہے، لیکن انہوں نے غلطی کی، اور جب انہیں سیاسی فرنٹ پہ شکست ہوئی تو انہوں نے فوجی لحاظ سے صدر بشار اسد کو سرنگوں کرنے کی کوشش کی، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس قدر ہزاروں دہشت گرد جیسے جیسے انہوں نے بھیجنا شروع کیے انہیں شکست ہوتی گئی، اور انہیں یہ یقین ہوتا گیا کہ بشار اسد کی حکومت کو نہیں گرایا جا سکتا، کیونکہ بشار اسد کو ایران، روس اور چین کی حمایت مل رہی تھی اور مل رہی ہے، اور شام میں بڑی تعداد میں دہشت گرد ہلاک ہوئے ہیں، اور 18 ملکوں سے شام میں جو ہے تقریباً 1,00,000 دہشت گردوں کو بھیجا گیا، لیکن اس کے باوجود بھی شام کی حکومت کو وہ ٹس سے مس نہ کر سکے۔ لہذا ایسا لگتا ہے کہ اس دلدل سے اپنے آپ کو نکال سکیں۔ ان لوگوں نے، امریکہ اور اس کے پٹھوں نے، کیمیاوی حملوں کے استعمال کا بہانہ بنا کر جو ہے وہ شام پر حملوں کا منصوبہ بنایا تھا، لیکن آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں کہ یہ منصوبہ بھی جو ہے وہ پوری طرح سے ناکام ہو گیا، اور اس سے امریکہ اور اس کے پٹھوں کے جھوٹے ہونے کا، دروغگو ہونے کا جو ہے وہ ثبوت ساری دنیا کو مل گیا۔ اور گزشتہ روز شام نے جو ہے وہ ایسے ثبوت و شواہد پیش کیے ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ دہشت گردوں نے یہ کیمیاوی ہتھیار استعمال کیے ہیں، اور یہ ثبوت شام نے روس کو دیا، اور روس نے جو ہے وہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کو پیش کیے ہیں۔ مجموعی طور سے جو ہے وہ امریکہ اور اس کے چیلوں کو شکست ہوئی ہے۔ بسیار
کم منٹ کا وقت ہے، شام کی صورتحال کا اگلا مرحلہ آپ کیا دیکھتے ہیں؟ موجودہ صورتحال سے آگے اگر ملک بڑھ رہا ہے تو اگلی صورتحال کیا ہے ملک کے سامنے، آج کے حقائق کو دیکھتے ہوئے؟
ہم یہ سوچتے ہیں کہ امریکہ اور مغربی ملکوں کی کوششیں سلامتی کونسل میں جو ہے وہ امریکہ اور اس کے پٹھوؤں کی کو کبھی کامیاب نہیں ہوں گی، اور کیمیاوی حملوں کو بہانہ بنا کر جو طرح طرح کی سازشیں کی ہیں وہ بھی جو ہیں وہ کامیاب نہیں ہوئی ہیں۔ اسی طرح سے جو ہے وہ ان کے پاس کوئی ثبوت و شواہد بھی نہیں ہیں، لہذا مغرب مجبور ہے کہ وہ شام پر حملے کرنے سے جو ہے وہ پسپائی اختیار کرے اور اپنے جارحانہ عزائم کو کنارے لگا دے، اور ایران کو شامل کر کے شام کے بارے میں مذاکرات کرے، اور دہشت گردوں کو ہتھیار بھیجنا جو ہے وہ بند ہو جائے، اور اس طرح سے جو ہے وہ یہ لوگ امریکہ اور اس کے پٹھو شام میں اپنا پیدا کیے ہوئے دلدل سے جو ہے وہ نجات پا سکتے ہیں۔ اور دراصل مسائل کو حل کرنے کے لیے جو ہے وہ مذاکراتی عمل شروع ہو جائے گا امریکہ اور اس کے پٹھوؤں کی اس شکست کے بعد۔
گفتگو ملاحظہ فرمائی، ہم بھی یہی امید کرتے ہیں کہ شام جو 30 مہینے سے زیادہ کے عرصے سے خانہ جنگی کا شکار ہے اور بدترین تشدد آمیز واقعات کا سامنا کر رہا ہے، 1,00,000 سے زیادہ لوگ مارے جا چکے ہیں اور ملینوں کی تعداد میں لوگ بے گھر ہوئے ہیں اور نقل مکانی کرنے پر مجبور ہوئے ہیں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ ایک دفعہ یہ ملک پھر سیاسی حل کی جانب بڑھے گا اور پھر سے اس ملک میں امن و استحکام بحال ہوگا۔ اسی کے ساتھ اگلی ملاقات تک آپ سے اجازت چاہتے ہیں، خدا حافظ۔